السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصدوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. سورة النساء کے رکوع نمبر 15 یعنی آیت نمبر 101 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر دیں. اب صلاۃ القصر کے حوالے سے حکم دیا گیا کہ وَإِذَا غَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. جب تم زمین میں سفر کرنے لگو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ چاہے وہ اللہ کے راستے میں قتال کا سفر ہو یا اس کے علاوہ کوئی عمومی سفر ہو، اللہ کے رسول نے ہر سفر میں نماز میں قصر فرمائی. یعنی ظہر، عصر اور عشاء کے چار فرضوں کی بجائے دو فرض ادا کیے جاتے ہیں. یہ قصر کی اجازت کا مسئلہ اس مقام پر بیان کیا. اس کے بعد آیت نمبر 102 ہے جس میں صلاۃ الخوف کا بیان ہے کہ اگر دشمن کا خوف ہو اور وقت کم ہو یا محاذ جنگ پر حملوں کے اندیشے ہوں تو بتایا گیا کہ صلاۃ الخوف ادا کر لی جائے. اس کی کئی صورت احادیث میں علماء نے بیان کی. ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ امام تھے اور تمام صحابہ کی خواہش تھی کہ سب آپ کے پیچھے ہی نماز ادا کریں، اور مثال کے طور پر دو رکعتیں ادا کرنی ہیں تو بڑی دلچسپ صورت حال ہو جاتی ہے. ایک رکعت اللہ کے رسول ادا کریں گے، کچھ لوگ آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لیں گے، باقی لوگ دفاع کریں گے، جنگ کریں گے. پھر جنہوں نے ایک رکعت پڑھ لی وہ چلے جائیں، اللہ کے رسول انتظار کریں، جو لوگ دفاع کر رہے تھے وہ آ جائیں اور ایک رکعت اللہ کے رسول کے ساتھ پڑھ لیں. اللہ کے رسول کی دو رکعتیں ہو گئیں، اب جو یہ بعد میں آئے تھے یہ اپنی ایک اور رکعت مکمل کر کے دو پوری کر لیں، اور جو پہلے چلے گئے تھے جن کی ایک ہوئی تھی وہ واپس آئیں اور ایک رکعت دوبارہ پوری کر لیں. یہ ہے صلاۃ الخوف کی ایک کیفیت جو احادیث میں آتی ہے. لیکن اب تو کیونکہ کئی جماعتیں ہو سکتی ہیں، اس وقت تو معاملہ یہ تھا کہ سب کی خواہش یہ تھی کہ امام اللہ کے رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کیفیت بیان کی گئی. بہرحال ہمارا دین بڑا خوبصورت دین ہے، ہنگامی حالات کے اندر احکامات میں آسانی ہوتی ہے، اس کا ذکر کیا گیا. لیکن ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، چاہیے کہ اہل ایمان اپنے بچاؤ کا سامان لیے رکھیں اور اپنا اسلحہ بھی ساتھ رکھیں. اس سے کہ کفار کی تو کوشش یہ ہے کہ یہ مسلمان اپنے ہتھیاروں سے، اپنی جنگی تیاروں سے غفلت میں مبتلا ہوں اور یک بارگی حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں. پھر مزید فرمائے کہ وَقُلُوا حِذْرَكُمْ، اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو. آج کی زبان میں کہا جائے گا تو ڈیٹرنٹ تمہارے پاس ہونا چاہیے، اگر ایٹم بم بھی بنانا پڑے دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے اور اہل ایمان کی حفاظت کے لیے، تو ہمارا دین اس کا ہمیں حکم دیتا ہے. اس کے بعد بتایا گیا آیت نمبر 103 میں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی. اور سال بھر میں پوری زندگی میں روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں، صرف معاملہ رمضان کی حد تک نہیں. اللہ ہمیں پورا سال زندگی بھر تمام نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر مقرر اوقات میں جماعت کی پابندی بھی لازم ہے مردوں کے لیے، اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد کفار کے مقابلے کے لیے کہا گیا کہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، مسلمانوں ان کا مقابلہ کرو اور ان سے جنگ بھی کرنی پڑے تو کرو، اور ان کے مقابلے میں زیادہ محنت کرو، اس لیے کہ تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو یہ امید نہیں رکھتے. یہ مخالفین حق تو باطل پر ہے نا، یہ تو اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، اس کے باوجود اپنے باطل نظام کے لیے یا باطل نظریات کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں. تم تو حق والے ہو، اللہ کی امید رکھتے ہو، آخرت کی امید رکھتے ہو، تمہیں ان سے زیادہ بڑھ کر محنت کرنی چاہیے اللہ کے دین کے لیے. اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد 16 رکوع کا آغاز ہوتا ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ نبی، جو بصیرت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیے اور کسی کی طرف داری نہ ہو جائے. ظاہری بات ہے کہ اللہ کے رسول ایسا نہیں کر سکتے تھے، یہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ جب فیصلہ کرنے لگو دو افراد یا دو پارٹیوں کے درمیان یا عدالتوں میں فیصلے ہوں تو کسی کی طرف داری کا معاملہ نہ کیا جائے. اس کے بعد بتایا گیا منافقین کے حوالے سے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کرتے ہیں اور ان کے خلاف سازشیں بھی کرتے ہیں، لیکن اہل ایمان سے چھپتے پھرتے ہیں. فرمایا کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ اللہ سے چھپتے ہیں، یہ معاف کیجئے گا، یہ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپتے، حالانکہ ڈر لوگوں کے مقابلے میں اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ کا انہیں خوف نہیں، سازش کر رہے اہل ایمان کے خلاف، لیکن اہل ایمان کے سامنے آنے سے کتراتے چھپتے پھرتے ہیں. اس کے بعد کہا گیا کہ جو لوگ اس دنیا میں جھوٹے مقدمات میں کسی کی پیروی کرتے ہیں، کسی کی جھوٹی گواہی دیتے تھے بچانے کے لیے، فرمایا قیامت کے دن یہ کوئی جھگڑا کر سکیں گے ایسے لوگوں کے لیے جن کے لیے آج جھوٹی گواہی دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ فمن یجادل اللہ عنہ یوم القیامتی ام من یکون علیہ وکیلا، کون اللہ کے سامنے ان لوگوں کے لیے جھگڑا کرے گا قیامت کے دن، یا کون ان کا وکیل بنے؟ آج بھی ایسے وکلا بھی ہیں جو جھوٹے مقدمات کی پیروی کرتے ہیں، پیسہ بنانے کے خاطر مظلوموں کو سزا دلوا دیتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو جھوٹی گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو کہا گیا آج تو تم لوگوں کی طرفداری کر رہے ہو، کل اللہ کے سامنے تمہارا حوصلہ ہوگا کہ ان کی طرفداری کر سکو. اس کے بعد بتایا گیا کہ جو خود گناہ کمائے اور کسی اور پر الزام تراشی کرے تو یہ بہت بڑے بہتان کی بات ہے اور بہت بڑے گناہ کی بات ہے. اس کے بعد 17ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اس میں فرمایا گیا کہ جو لوگ تنہائیوں میں بیٹھ کے سرگوشیاں کرتے ہیں یہ سرگوشیاں درست نہیں، دوسروں کے متعلق پلاننگ کرنا، منصوبہ بندی کرنا، کھانا پوسی کرنا، یہ ایسی چیزیں جائز نہیں. ہاں تنہائی میں کسی سے کوئی بات کرنی ہو تو تین کاموں کی اجازت دی گئی ہے. نمبر ایک، الا من امر بصدقه، مگر یہ کہ جو کسی کو صدقہ کرنے کی ترغیب دلائے، او معروف، یا بھلائی کرنے کی ترغیب دلائے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی ترغیب دلائے. تو یہ تین کام ہیں تنہائی میں کسی کو کہنا چاہیے. ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، کسی دوسرے کو کہے بھائی اس کی مدد کرو صدقہ دو. اسی طرح کسی کی اصلاح کرنی ہو، برائی اس کے اندر ہے، یا کوئی نیکی کی دعوت دینا چاہے تو سر عام لوگوں کے سامنے اس کا نام لے کر اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے بلکہ تنہائی میں سمجھانا چاہے. اور تیسری بات، لوگوں میں صلح صفائی کرانی ہو تو ایک شخص کے پاس ایک پارٹی کے پاس جا کے اس کو سمجھایا جائے، ڈھنڈورا نہ پیٹا جائے، دوسرے کے پاس جا کے اس کو سمجھایا جائے اور دونوں میں صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد کی آیت بڑی اہم ہے، فرمایا آیت نمبر 115 میں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور جو کوئی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا کہ جبکہ اس پر ہدایت ظاہر ہو چکی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے راستے کے خلاف چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو ہم اسی راستے کے حوالے اس کو کر دیں گے جو اس نے اختیار کیا اور اسے جہنم میں ڈالیں گے، وساعت مصیرہ، اور وہ لوٹنے کے اعتبار سے بہت بری جگہ ہے. اصل میں پس منظر میں ایک واقعہ تھا، ایک منافق نے چوری کر کے الزام لگا دیا تھا یہودی پر، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا یہ منافق جھوٹا ہے اور آپ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، اس نے اسلام کو چھوڑ کر شرک کی روش اختیار کر لی، مشرکین سے جا ملا. فرمایا کہ جو رسول کے فیصلے کے بعد منہ پھیر لے اس کے لیے جہنم. مزید فرمایا کہ جو ایمان لانے والوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا اس کے لیے بھی جہنم. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت اجماع کے لیے دلیل ہے، جس مسئلے پر امت کا اتفاق ہو جائے اب جو اس کے خلاف جائے گا وہ اسلام کے راستے سے ہٹ جائے گا اور اس کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد 18 کو شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 116 ہے، شرک کی مذمت کی گئی جس کا بیان اسی سورت کی آیت نمبر 48 میں بھی آ چکا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے کسی کو. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا وہ معاف فرما دے. شرک صرف قبر پرستی یا بتوں کو پوجنے کا نام نہیں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اور اللہ کی عبادت میں کسی طرح بھی کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے. اللہ کی عبادت کے دو اجزاء ہیں، محبت کے ساتھ اللہ کی اطاعت، کسی کی محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر آ جائے گی یہ شرک کا رویہ ہو جائے. کسی کی اطاعت یا کسی کے قانون کی پیروی اگر اللہ کے قانون کی پیروی کے برابر آ جائے، اللہ کی اطاعت کے برابر آ جائے، یہ شرک کا رویہ ہو جائے گا. اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچنے کی توفیق دے. اللہ کے نظام کے مقابلے میں کسی اور کا نظام مانا جا رہا ہو، اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کا قانون مانا جا رہا ہو، اللہ کی اتھارٹی کے مقابلے میں کسی اور کی اتھارٹی مانی جا رہی ہو، شرک ہو جائے. فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. اس کے بعد مشرکین کا بیان ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا. اس کے بعد شیطان کا ذکر ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے یہ وعدے کیے تھے کہ میں تیرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کروں گا. شیطان نے کہا تھا لا تقربن من عبادك نصيبا مفروضا, میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ ضرور مقرر کر لوں. اس زمانے میں بتوں کے لیے ذبیحے کیے جاتے تھے, آج مزار والوں کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں, مردوں کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں اللہ کی رضا کے مقابلے میں. یہ شیطان نے حصہ مقرر کر لیا. اسی طرح حدیث میں ہے کہ جس کھانے کے کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس میں شیطان کا حصہ مقرر ہو جاتا ہے. مزید شیطان کے منصوبوں کا بیان, ولاؤدلنہم ولاؤمنینہم, اور میں ضرور انہیں بہکاؤں گا اور ضرور امیدیں دلاؤں گا. امیدیں اس بات کی کہ کرنا کرانا کچھ نہیں, عمل کچھ نہیں کریں گے, اور تمنائیں بڑی لمبی چوڑی ہوں گی کہ ہم تو بخش دیے جائیں گے. یہ شیطان کا ایجنڈا ہے. فلیبتکن آدان الانعام, اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا سکھاؤں گا تو یہ جانوروں کے کانوں کو چیر دیں گے. بتوں کے لیے جانوروں کو مخصوص کر دیا کرتے تھے, آج مداروں کے لیے کر دیا جاتا ہے. معادن, یہ ہے شیطان کا ایجنڈا کہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کے لیے جانوروں کو ذبح کیا جائے یا مخصوص کیا جائے. ایک اور اہم بات, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اور شیطان نے کہا کہ میں انہیں سکھاؤں گا تو یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں. اس میں کئی باتیں علماء نے بیان کی, مثلا عورتوں کو گھروں سے نکال کر میدان میں لے آنا یہ ان کی فطری ساخت کے خلاف ہے. فیملی پلاننگ کو پروموٹ کرنا, اللہ نے عورت کو نظام دیا ہے کہ وہ بچوں کو جنم دے, اب اس کو روکنا یہ فطرت کے خلاف بغاوت. اسی طرح علماء نے یہاں تک لکھا داڑھی فطرت میں سے ہے, جیسے حدیث میں سے بھی ہے, یہ بھی فطرت کے خلاف ہو جائے گی باہر کے کوئی شخص داڑھی کو صاف کر رہا ہو. اللہ ہمارے مردوں کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح عورتوں کو بے حیائی کی طرف لے کر آنا, ان کی شرم و حیا جو کہ ان کا فطری زیور ہے اس سے عاری کرنا, یہ بھی فطرت کے خلاف بغاوت ہو جائے گی. یہ شیطانی معاملات ہے جس کا شیطان نے ذکر کیا کہ میں اے اللہ تیری تخلیق میں تبدیلی کرنے کا ان لوگوں کو حکم دوں گا. لیکن اللہ نے آگے فرمایا وَمَا يَعِيدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا, شیطان کے یہ وعدے دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہیں. اللہ ہمیں شیطان کے فریبوں سے اور دھوکوں سے بچنے کی توفیق دے اور رحمان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 23 ہے, فرمایا گیا کہ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ, مسلمانوں نہ تمہاری آرزو اور تمناؤں سے کچھ ہوگا نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ. محض امیدیں رکھنے سے تمنائیں کرنے سے کوئی نجات کا معاملہ نہیں ہوتا. فرمایا مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ, جو کوئی برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اور وہ اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی دوست پائے گا نہ ہی کوئی مددگار. اس کے برعکس فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى, اور جو کوئی عمدہ عمل کرے نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت, وَهُوَ مُؤْمِن, بشرطے کہ وہ مؤمن ہو, فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, اور اس پر تل کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اللهم إنا نسألك الجنة, اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اللهم أجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد 19 رکوع کا آغاز ہوتا ہے. اس میں ایک ضمنی مسئلہ پہلے بیان ہوا کہ اس زمانے میں یتیم لڑکیاں جو کسی کی زیر سرپرستی آ جایا کرتی تھیں تو ان کے ولی ان کے مال کو ہڑپ کرنے کے خاطر ان سے نکاح کر لیتے تھے لیکن ان کا مہر ادا نہیں کرتے تھے. بتایا گیا کہ اس سے بچو, اور مزید فرمایا ان تقوموا یتاما للقسط, کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف کا قائم رہو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کے بعد آیت نمبر 128 ہے, ان عورتوں کو ایک طریقہ بتایا گیا کہ جو اپنے شوہروں کی جانب سے بے رغبتی محسوس کریں. اس کا حاصل علماء نے یہ لکھا کہ عورت اپنے کچھ مطالبات اور حقوق میں کمی کر دے تو شوہر ممکن ہے اس کی طرف راغب ہو جائے, کیونکہ طبیعتوں میں ایک لالچ تو ہوتی. مثلا علماء نے لکھا کہ عورت اپنے نان نفقے کی اماؤنٹ میں کچھ کمی کر دے تو شوہر اس کی طرف رغبت کر لے گا. اسی طرح اگر کسی معاشرے میں, کیونکہ ہمارے تو یہ بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ ایک سے زیادہ کوئی نکاح ہو, وہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا کوئی فرض بھی نہیں لیکن اس کی اجازت قرآن نے دی ہے, تو کہیں اگر ایک سے زائد بیویاں کسی کی ہو تو اس کا مسئلہ علماء نے یہ لکھا اس آیت کے ضمن میں کہ کوئی عورت اپنی باری میں کمی کر دے اور مطالبات میں کمی کر دے تو شوہر کی رغبت اس کو مل جائے. یہ ضمنی مسئلہ عورتوں کے لیے بیان ہوا. اب اپنے شوہروں کی رغبت حاصل کرنے کے. اس کے بعد آیت نمبر 129 میں کہا گیا کہ اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو انصاف تو وہ ضرور کرے, لیکن ایک انصاف ہوتا ہے ظاہری معاملات میں, ایک جوڑا ایک کو لا کر دیا تو دوسری کو بھی لا کر دے, نان نفقے میں کسی کو اتنی 1000 روپے کی رقم دے رہا ہے دوسری کو بھی اتنی دے, یہ ہے اختیاری معاملہ. لیکن علماء نے اس کے ذیل میں لکھا کہ ایک ہے غیر اختیاری معاملہ, کسی کی طرف دلی میلان زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن ظاہری اعتبار سے انصاف کرنا لازم ہے. فرمایا گیا کہ ایسا نہ کرو کہ ایک پر اتنے متوجہ ہو جاؤ, ایک بیوی کی طرف اتنے جھک جاؤ کہ دوسری بیچاری لٹکتی رہ جائے, معلوم ہو کہ اس کا شوہر ہی نہیں, ایسی بے انصافی نہیں کرنی. اس کے بعد بتایا گیا آیت نمبر 130 میں کہ طلاق کا معاملہ آ سکتا ہے, بہت سے اقدامات بتائے گئے سورہ البقرہ میں ہم نے سمجھے تھے, لیکن اگر طلاق کا معاملہ آ ہی جائے تو دین میں یہ جائز ہے, لٹکتا رہنا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما سکتا ہے. فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ, اگر وہ دونوں جدا ہونا چاہیں گے تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے بے نیاز کر دے گا, اللہ ہر ایک کا پیدا کرنے والا ہے, پھر وہ راستہ کھول دے گا. حرام نہیں ہے طلاق دینا, یہ ہندوؤں کے تصور ہوگا, عیسائیوں کے طلاق دینا روا نہیں, ہمارے دین میں جائز ہے, حلال چیزوں میں ناپسندیدہ ترین ہے لیکن جائز ہے, اگر ایسا مرحلہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ وسعت دینے والا ہے. اس کے بعد حکم دیا گیا اللہ کے تقوی اختیار کرنے کا, اس لیے کہ خاندانی معاملات میں جب تک اللہ کا خوف دلوں میں نہ ہو تنہائی میں بے انصافی ہوئی جاتی ہے, اس کے علاوہ بھی بے انصافی ہوئی جاتی ہے. فرمایا کہ اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اس کی نافرمانی سے بچو, یہ تقوی جتنا تمہارے دلوں میں ہوگا اتنا تم اللہ کی نافرمانی سے بھی بچو گے اور گھریلو معاملات میں بھی انشاءاللہ درستگی رہے گی. اس کے بعد 20ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, کونوا قوامین بالقسط, کھڑے ہو جاؤ قسط یعنی انصاف کے قائم کرنے والے بن کر, شہداء للہ, اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر. عدل کی گواہی دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ انفرادی معاملات میں بھی ہو سکتا ہے, یہ عدالتوں میں بھی ہو سکتا ہے, اور سب سے بڑی عدل کی گواہی کیا ہے کہ زمین اللہ کی ہے, اس کا حق ہے کہ اس پر اس کا نظام نافذ ہو. اس عدل کے جسٹس کے قیام کی جد و جہد اب امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے, اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے کہ بلو علی انفسکم ابالوالدین والاقربین, چاہے گواہی تمہارے اپنے خلاف جائے, والدین کے خلاف جائے, رشتہ داروں کے خلاف جائے, گواہی حق کی دو, عدل کی بات کرو. ان یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولی بہما, چاہے مالدار کا معاملہ ہو یا محتاج کا, اللہ سب سے بڑھ کر ہر ایک کا خیر خواہ ہے. کسی کی امیری کی وجہ سے خوف کھا کر عدل کی بات کرنے سے رک نہ جانا, کسی کی غربت کا لحاظ کر کے عدل کی بات سے رک نہ جانا, اللہ ہر ایک کا خیر خواہ ہے. تو کسی کی محبت تمہیں روک نہ دے عدل کی بات کہنے سے, یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم, عدل کی بات اللہ کے لیے گواہی. اس کے بعد آیت نمبر 136 ہے, بہت اہم بیان ہے ایمان حقیقی کے بیان کے حوالے سے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, والکتاب الذی نزل علی رسولہ, اور اس کتاب یعنی قرآن پر جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. یہ بڑا عجیب مقام قرآن ہے, اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر, رسول پر کتاب, عجیب سی بات ہے. مراد کیا ہے؟ مراد یہ کہ ابھی تم نے اگر زبان سے قبول کیا تو وہ کافی نہیں, دل سے قبول کرو. حقیقی ایمان دل میں ہوتا ہے, یہ بات سورہ الحجرات آیت نمبر 14 اور 15 میں تفصیل سے بیان ہوئی ہے, انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو مطالعہ ہوگا. دل میں ہوتا ہے حقیقی ایمان, بچپن میں ہم پڑھتے تھے, ہمارے بچے پڑھتے ہیں, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, زبانی کلامی دعویٰ کافی نہیں مانتا, دل کی گہرائی سے قبول. اچھا, دل میں جب ایمان ہوتا ہے تو عمل لازمًا درست ہوتا ہے, کم و بیش 70 مرتبہ قرآن میں ہے آمنو وعملوا الصالحات, آمنو وعملوا الصالحات, ایمان اندر ہوگا عمل نیک ہوگا, بے عملی بتا رہی ہوتی ہے دل میں ایمان نہیں ہے. اللہ ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے. یہ ایمان اول ملتا ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے, سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں اس کا بیان ہے. پھر یہ ایمان تازہ ہوتا ہے اس کائنات میں اور ہمارے اپنے اندر اللہ کی موجود نشانیوں پر غور و فکر. پھر یہ ایمان ملتا ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر کے, سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں اس کا ذکر ہے. اللہ ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے. اس کے بعد منافقین کا بیان ہے. نفاق کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے اسلام قبول کرتے تھے لیکن پھر جب دین کے تقاضے آتے ہیں جان و مال کے تو فرار اختیار کرتے ہیں. پھر اس مقام پر جو آیت نمبر 137 ہے بتایا جا رہا ہے کہ نفاق ایک دم پیدا نہیں ہوتا, تدریجن گریجولی پیدا ہوتا ہے. آدمی کبھی آگے بڑھتا ہے کبھی پیچھے ہٹتا ہے, کبھی آگے بڑھتا ہے کبھی پیچھے ہٹتا ہے, یہاں تک کہ پیچھے ہی ہو جاتا ہے. فرمایا ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, ثم کفروا, پھر وہ کافر ہو گئے یعنی انکار کر دیا, عمل نہیں کرنے لگے, عمل کو چھوڑ دیا. ثم آمنوا, پھر وہ ایمان لائے, ثم کفروا, پھر انہوں نے کفر کیا, ثم ازدادوا کفرا, پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے. اب یہ ہے جو نفاق کی طرف جا رہے ہیں. لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا, اللہ انہیں ہرگز معاف نہ فرمائے گا اور نہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے. بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما, منافقین کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب آگے ذرا سنیے گا نفاق کا ایک طرز عمل کیا ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, یہ وہ ہیں جو ایمان لانے والوں کو چھوڑ کر کفار سے دلی دوستیاں اختیار کرتے ہیں. آج کے معاشرے میں بھی دیکھیے, حکومتوں کی سطح پر دیکھیں تو غیروں سے تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں, عوام کی سطح پر دیکھیں تو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مقابلے میں یہود و نصارہ کے طور طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ اس سے ہمیں عزت مل جائے گی, کامیابی مل جائے گی. کتنا زندہ کلام ہے اللہ کی قسم یہ قرآن, یہ دیکھیے الفاظ, ایبتغون عندہم العزت, کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے, کیا ان کی پیروی کر کے عزت ملے گی, فإن العزة للہ جميعا, تو بے شک عزت تمام کی تمام اللہ کے پاس. ہمیں عزت ملے گی تو اللہ رسول کی اطاعت غیروں کی نقالی سے نہیں ملے. اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بتایا گیا آیت نمبر 140 میں, جب کہیں اللہ کی کتاب کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جائے, اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہو, وہاں بیٹھنا جائز نہیں بلکہ روکنا بھی چاہیے. جو وہاں بیٹھا رہے گا اس کام میں شریک رہے گا تو وہ انہی کی طرح ہو جائے گا جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے اور اللہ کی آیات کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ ہمیں اس طرح کی بری محافل میں شرکت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد منافقین کا طرز عمل ہے کہ یہ کسی کے بھی نہیں, کفار سے بھی دوستیاں رکھتے ہیں اور مسلمانوں سے بھی دوستیاں رکھتے ہیں, پھر جس کو پتہ ملتی ہے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اپنا حصہ مانگنے کے لیے. ان کے اس طرز عمل کو قرآن نے بیان کیا. اس کے بعد 21 رکوع کا آغاز ہوتا ہے, پھر منافقین کا بیان. فرمایا کہ ان المنافقین یقادعون اللہ وهو قادعهم, بے شک منافقین دھوکہ دینے کی کوشش کرتے اللہ کو جبکہ اللہ ان کو ان کے دھوکے کا جواب دیتا. یہ سمجھ رہے کہ ہم نافرمانی کر رہے کوئی پکڑ نہیں ہوگی, اللہ مہلت دے رہا ہے یکدم پکڑ لے گا, لیکن یہ سمجھ نہیں رہے. اس کے بعد نفاق کی علامات کا بیان. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سستی کرتے ہوئے, يُرَاءُونَ النَّاسَ, لوگوں کو دکھانے کے لیے, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے بہت مگر بہت کم. یہ ہے نماز میں سستی کرنا منافقین کا طرز عمل. بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ فجر اور عشاء کی نمازیں منافق پر بھاری ہیں. اللہ ہمیں تمام سال تمام نمازوں کا باجماعت اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات حدیث میں آتی ہے تو منافق کی نماز سستی کرنا, دیکھتا رہتا ہے وہ سورج کو, جب وہ غروب ہونے کو پہنچتا ہے پھر بھاگتا ہے عصر کی نماز کے لیے, اور فرمایا پرندے کی طرح چونچے مارتا ہے, تیزی کے ساتھ چند سجدے کرتا ہے اور نماز پوری کر لیتا ہے. یہ نمازوں کی سستی, یہ طرز عمل ہے منافقین کا, اللہ نے اس سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد بتایا گیا آیت نمبر 144 میں پھر نفاق کا طرز عمل. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, ایمان لانے والوں کو چھوڑ کر کفار کو دوست نہ بناؤ, ان سے دوستیاں نہ بڑھاؤ اہل ایمان کی خوف پر. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا, کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا واضح الزام لے لو اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار سے دوستیاں؟ یہ نفاق کا طرز عمل ہے. آگے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بے شک منافقین جہنم کے نچلے ترین گڑھے میں ہوں گے. ولن تجد لہم نصیرا, اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ کے رسول دعا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, وہی دعا میں پھر کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اللهم طاهر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دے. یہ ہیں تو اس دور کے منافقین. دیکھیں یہ طرز عمل کسی دور میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، اس سے بچنے کی دعا اگر اللہ کے رسول کر رہے تھے تو ہمیں کتنا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اللهم طاهر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دے. اس کے بعد آیت نمبر 147 ہے سورہ نساء کی، پانچویں پاری کی تیاری، بڑی پیاری آیت ہے، آخری آیت ہے پانچویں پاری. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کا شکر ادا کرتے رہو اور اس پر ایمان. یہ انسان ہے جو نافرمانیاں کر کے، اللہ کی ناشکری کر کے اللہ کے عذاب کا اپنے آپ کو خود مستحق بناتا ہے. اللہ عذاب دینا نہیں چاہتا، اللہ کو کیا پڑی، وہ تمہیں کیا کرے گا عذاب دے کر، اسے کیا مل جائے گا اگر تم ایمان رکھو اور شکر ادا کرتے رہو. اللہ ہمیں اپنے مؤمن بندوں میں شامل فرمائے اور شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. اس کے بعد چھٹے پارے کا آغاز ہوتا ہے، یہاں بتایا گیا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ کسی برائی کی بات کو بلند آواز سے ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا الا یہ کہ جس پر ظلم ہوا. غیبت کرنا منع ہے، برائی ہے، لیکن جس پر ظلم ہوا ہو وہ عدالت میں یا کسی صاحب اختیار کے سامنے اپنی مظلومی کی داد رسی کے لیے کوئی بات کہہ سکتا ہے. آگے فرمایا اگر تو معاف کرتے رہو تو یہ بہت پسندیدہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. حق کے لیے کسی کی برائی بیان کر دینا جائز، لیکن معافی بھی پسندیدہ ہے. اس کے بعد بڑی اہم آیت ہے قرآن کی، آیت نمبر 150. آج کے دور میں بہت بڑے بڑے فتنے جن میں کتنا سنت کے انکار کا ہے، وہ لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں قرآن کافی ہے، رسول کی ہدایت کی ضرورت نہیں. معاذ اللہ، ایک فتنہ ہے وحدت ادیان کا، جیسے اکبر کا دین الہی تھا، سارے مذہبوں کو ملا لو، اگر رسولوں میں اختلاف ہے چھوڑ دو، عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو رسالت کو چھوڑ دو، معاذ اللہ. یہ دو فتنوں کا جواب اس ایک آیت فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، یہ تو بالکل ہی نہیں مانتے. نمبر دو ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق کر لیں. یہ منکرین سنت جیسے لوگ اللہ کی اطاعت کرنے کو تیار ہیں، کہتے ہیں رسول کی سنت کی ضرورت نہیں، معاذ اللہ. ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، تیسرے لوگ، اور وہ کہ جو کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے. یہود موسی علیہ السلام کو مانتے، عیسی علیہ السلام کا انکار کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. عیسائی عیسی علیہ السلام کو مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، یہ تیسرے ہو گئے. چوتھے ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان کو راستہ نکال دیں، سب میں سے کچھ لے کر ایک مرغوبہ بنا کر نیا مذہب کھڑا کر دیں. یہ چار قسم کے لوگوں کا بیان آ گیا. اب آگے دیکھیے، فرمایا کہ اولئک هم الکافرون حقا، یہی پکے کافر ہیں. یہ قرآن کا فتویٰ ہے ایسے لوگوں کے مطابق. اللہ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق دے. تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اس کے بعد 22 رکوع شروع ہوتا ہے. اب اہل کتاب کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے، اور یہ وہ باتیں جو البقرہ میں ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. پہلے ذکر آیا کہ اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبات کر رہے ہیں. یہ تو وہ تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ ہم تو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 میں اس کی طرف اشارہ تھا. پھر انہوں نے بچھڑے کی پوجا پاٹھ شروع کر دی، اس کا بیان ہے. پھر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ مغفرت مانگنا اللہ سے، انہوں نے گیہوں اور گندم مانگنا شروع کر دی. ان ساری نافرمانیوں کا بیان ہے. اس کے بعد اس کا بھی ذکر ہے، یعنی یہود کا، کہ انہوں نے مریم سلام علیہا پر بہتان لگایا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ناجائز طریقے پر پیدا ہوئے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کی ناپاک کوشش بھی کی. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی نفی فرمائی، بلکہ فرمایا کہ ولا ان شبہ لہم، ان کے لیے تو ان کی جیسی صورت بنا دی گئی. 12 حواریین میں سے ایک حواری جو تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ غداری کر گیا تھا، اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی، اس کو سولی ہوئی. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو آیت نمبر 158 میں کہا گیا رفع اللہ الیہ، انہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی طرف بلند کر لیا. اس کے بعد ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ، تو سارے عیسائی ایمان قبول کر لیں، کرسچینٹی ختم ہو جائے گی، عیسائیت اسلام میں بدل جائے گی، سارے اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، اور مزید تشریح احادیث میں ہے، رہے یہودی وہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر عیسائیت اسلام میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ یہودیوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے، سود خوری کی وجہ سے، اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے اور لوگوں کے مال حرام طریقے پر کھانے کی وجہ سے اللہ نے یہود پر کچھ حلال چیزیں حرام کر دی، یہ سزا ان کو ملی۔ یہ پاکیزہ چیزیں تو تھیں لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر حرام کر دی۔ اس کے بعد ان کے نیک لوگوں کا ذکر ہے، یہ قرآن کی خوبصورتی، اہل کتاب کی برائیاں بھی قرآن بیان کرتا ہے لیکن اگر ان میں کچھ لوگ نیک ہو تو قرآن ان کی خوبیوں کا ذکر بھی ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد 23 رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اس میں انبیاء اور رسول کے ناموں کا بڑا پیارا گلدستہ آیا ہے، کئی رسولوں کے نام بیان ہوئے۔ پھر آیت نمبر 165 میں انبیاء اور رسول کے بنیادی فرائض یعنی فنکشنز کا ذکر ہے، فرمایا رسولا مبشرین ومنذرین، ہم نے تمام رسول بھیجے بشارت سنانے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر، اطاعت کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں اور انکار کرنے والوں کے لیے عذاب کی وعیدیں یعنی ڈراوے۔ تو ہم نے رسول بھیجے بشارت سنانے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر، لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت، کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہ جائے۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کی اطاعت کرنی تھی، تو اس لیے رسول بھیجے کہ انسانیت پر اتمام حجت ہو جائے۔ بھائی یاد رکھیے گا، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ کام ہمیں کرنا ہے، انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اطاعت اور خوشخبری سنانا، نافرمانی پر وعیدیں سنانا، اگر یہ کام نہیں کریں گے تو کل گردن کے پکڑے جانے کا پورا قوی اندیشہ موجود ہے۔ اللہ ہمیں خود دین سیکھنے اور عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 171 میں دین میں غلو یعنی زیادتی کرنے سے منع کیا گیا، فرمایا کہ یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو زیادتی نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور مت کہو اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہیں۔ دین میں غلو کیا کیا تھا اہل کتاب نے، عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا آگے چلے گئے ان کو خدا قرار دے دیا، معاذ اللہ، شرک، عمل میں رہبانیت اختیار کر لی، سورہ حدید کی آیت نمبر 27 میں ذکر، من چاہی شریعت ایجاد کر لی، دنیا کو چھوڑ دو، شادی بیاہ نہ کرو، غیر فطری زندگی بسر کرنا شروع کر دی، یہ ہے دین میں غلو کرنا، اس سے منع کیا گیا۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلو زیادتی کرنے سے بچو، شدت پسندی سے بچو، اسی غلو نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان ہے کہ ان کی موجزانہ پیدائش اللہ کے خاص کلمہ کن سے ہوئی، اور فرمایا گیا کہ مت کہو کہ تین خدا ہیں، خدا معبود واحد ایک ہی اکیلا اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس کے بعد سورۃ النساء کا آخری رکوع ہے، فرمایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں، اور سارے فرشتے بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں اور یہ سارے فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ نفی کی جا رہی ہے عیسائیوں کے عقیدے کی کہ عیسیٰ کو خدا بنا دیا تھا، کہا نہیں، یہ سارے رسول، یہ سارے فرشتے اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی اللہ کی بندگی سے تکبر نہیں کرتا۔ اس کے بعد دعوت دی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کی، یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی، یہ قرآن آ چکا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تم پر واضح روشنی یعنی قرآن کی ہدایات عطا فرما دی، فاما الذین آمنوا باللہ، بس جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، واعتصموا به، اور انہوں نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ کو تھامنے سے مراد ہے اللہ کی رسی یعنی قرآن کو تھامنا، سورہ آل عمران آیت نمبر 103 اس کا بیان۔ تو جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کو یعنی اللہ کی رسی قرآن کو جنہوں نے تھام لیا، فسیدخلہم فی رحمت منہ وفضل، تو انقریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما، اور اللہ اپنی طرف ایسے لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آخری آیت میں وراثت کا ایک ضمنی مسئلہ بیان ہوا، اور آخر میں فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے ان احکامات کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یہ الحمدللہ سورۃ النساء اس مقام پر آ کر مکمل ہو گئی. اب کیونکہ وقت زیادہ نہیں رہا, انشاءاللہ کل سے ہی سورہ المائدہ کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان احکامات کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.